أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين کفارے کے جو مسائل شروع ہوئے تھے اس کا تعلق ان باتوں سے ہے کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے کن کن چیزوں کی وجہ سے انسان کو کفارہ دینا پڑتا ہے. عین ممکن ہے کہ وہ عبادت ہو جیسے روزہ اور اعتکاف وغیرہ, عین ممکن ہے کہ اس کا تعلق عبادت سے نہ ہو جیسے کسی کو قتل کر دینا یا ظہار کا کفارہ دینا جو عبادات نہیں ہیں. وہ پوری فہرست آپ کے سامنے بیان ہو رہی تھی اسلامی نقطۂ نگاہ سے کن کن کوتاہیوں غلطیوں کی وجہ سے انسان کو کفارہ دینا پڑ سکتا ہے. آخری گفتگو اس حوالے سے یہ آئی تھی کہ اگر کوئی شخص روزے کی نظر کرتا ہے, اگر میں میٹرک کے امتحان میں اے ون گریڈ سے پاس ہو گیا تو روزہ رکھوں گا, مثلا میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں 3 روزے رکھوں گا, مثلا میری شادی ہو گئی تو 1 مہینے کا روزہ رکھوں گا, اس کی خواہش تو ابھی سب سے زیادہ ہے نا, شادی ہو گئی تو 1 مہینے کا روزہ رکھوں گا مثلا. اگر فرض کیجئے کہ اس طرح سے منت مان لی کسی نے, جب منت پوری کرنے کا موقع آیا تو اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں, چاہے وہ بچے کے پیدا ہونے کی ہو یا کسی بھی طرح کی منت ہے, وہ پوری ہونے پر اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. چاہے 1 روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے یا 1 سے زیادہ روزے رکھیں, منت کی بھی ہے مگر رکھ نہیں سکتے, تو آخری مسئلہ یہ آیا کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ ہر روزے کے عوض 1 مد کھانا کسی غریب کو دے. 1 مد کا مطلب 3 پاؤ. اگر فرض کیجیے 3 روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو 3 مد دینا, 30 روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو 30 مد دینا. مد کا مطلب ہوتا ہے 3 پاؤ کوئی بھی خوراک والی چیز. اب کسے دینا ہے اس کی تفصیل یہاں پر نہیں آئے گی, اس لیے کفارے کا ٹاپک ہے تو مستحقین کی شرائط عام طور پر یہاں بیان نہیں ہوتی ہیں, وہ پھر جہاں مستحقین کی شرائط کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں تفصیلات بیان کی جاتی ہیں. جس مستحق کو یہ آٹا دینا ہے اس کے لیے 3-4 شرطیں بڑی اہم ہیں, اور بھی شرطیں ہو سکتی ہیں جیسے عاقل بالغ والی شرط چھوڑ دیجیے, لیکن اس کے علاوہ 3-4 شرطیں بڑی اہم ہیں کہ وہ شیعہ ہونا چاہیے, غیر شیعہ کو نہیں دے سکتے. جیسے عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ گھر کی ماسی کو دے دیں تو دینا کا دینا بھی ہو جائے اور کفارے کا کفارہ بھی ہو جائے. اگر گھر کی ماسی شیعہ ہے تو دے سکتے ہیں, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ وہ غریب ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ بے نمازی نہ ہو. اگر کسی جاننے والے کو دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں مگر بے نمازی نہ ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ علل اعلان گناہ کرنے والے نہ ہو. یہ 4 شرطیں جس میں پوری ہو رہی ہوں اسے یہ کفارے کا آٹا دیا جا سکتا ہے, اور یہ 4 شرطیں ہر مقام پر کام آتی ہیں. سہم سادات دینا ہے, فطرہ دینا ہے, زکات دینی ہے, اسی طرح سے رد مظالم دینا ہے, واجب صدقہ دینا ہے, تمام مقامات پر مستحقین کی یہ 4 شرطیں بہت اہم ہیں آیت اللہ سیستانی کے. کن کن مقامات پر کتنے کفارے واجب ہوتے ہیں اس کی تفصیل مکمل ہو گئی. اب آخر میں ایک چھوٹا سا مسئلے کا حصہ بلکہ نہیں پورا مسئلہ ہے یہ جتنی تفصیل ابھی آپ 2-3 دن سے آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں یہ ساری تفصیلات تھیں واجب کفارے کے حوالے سے کہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو کفارہ دینا واجب ہے, دینا پڑے گا کفارہ. اب جو شروع ہو رہی ہے تفصیلات وہ یہ کہ اگر یہ غلطیاں ہو جائیں تو کفارہ دینا مستحب ہے, بہتر ہے کہ کفارہ دیا جائے. اب یہ وہ اچھا جن میں واجب کے حوالے سے گفتگو ہوئی اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جو دوسرے مجتہدین کے نزدیک جن کے لیے کفارہ دینا ضروری تھا مگر آیت اللہ سیستانی کے یہاں کفارہ دینا ضروری نہیں. تو جو بات میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ اگر فرض کیجئے کہ آیت اللہ سیستانی کے یہاں کفارہ دینا ضروری نہیں بھی ہے تب بھی اگر کوئی شخص تقوی و پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے سب سے بہتر طریقہ وہی ہے کہ جو مجتہدین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. سب سے پہلے آپ واجبات جو مجتہدین بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق عمل کریں, جو حرام چیزیں وہ بیان کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں. پھر اس کے بعد جہاں احتیاط والے پہلو مجتہدین بیان کر رہے ہیں, احتیاط والا پہلو کیا ہے, اگر سیستانی نے تو کہا کفارہ واجب نہیں ہے لیکن دوسرے مجتہدین یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ کفارہ ہے, تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ کفارہ دے دینا چاہیے. اگر کوئی شخص تقویٰ پرہیزگاری کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے, ترقی کرنا چاہتا ہے, تو ان چیزوں سے بہت اچھا آغاز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جو مستحبات مجتہدین اپنی کتاب میں بیان کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ مستحبات ہوتے ہیں. آپ کو مفاتیح الجنان, تحفۃ العوام اور وظائف الابرار اس جیسی بہت ساری کتابوں میں آپ کو مستحبات مل جائیں گے, لیکن ان مستحبات کے مقابلے میں جو مجتہد نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں اس کو سب سے زیادہ ٹاپ پرائیورٹی ہے, سب سے بڑی پرائیورٹی ہے. اس لیے کہ یہ ان کے نزدیک بھی اگر مستحب ثابت نہیں بھی ہیں تو مستحب کے قریب قریب کے ہوتے ہیں, اس لیے تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں ورنہ تذکرہ ہی نہ کرتے. تو اب جن باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگرچہ کفارہ دینا واجب نہیں ہے ان کی وجہ سے, مگر پھر بھی کفارہ دینا بہتر ہے, مستحب شمار کیا ہے بعض مجتہدین نے. اب آئیے وہ دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں. وقد ادى من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق علیہ السلام, صلوات پڑھیں محمد علیہ. کہتے ہیں کہ مستحب کفاروں میں شمار کیا گیا ہے اس روایت کے مطابق کہ جو چھٹے امام نے بیان فرمائی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ من ان کفارت عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان. کہتے ہیں کہ اگر سلطان کے لیے کام کر رہے ہیں, سلطان کا مطلب فقط بادشاہ نہیں, شہنشاہ نہیں, کسی بھی طرح کی اگر کوئی شخص سرکاری ملازمت کر رہا ہے تو وہ حکومت کے لیے کام کر رہا ہے. اگر سرکاری ملازمت کر رہا ہے تو سرکاری ملازمت کو اچھا نہیں سمجھا گیا. ہمارے معاشرے کے اعتبار سے سرکاری ملازمت سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں. سب سے بالکل پکی ملازمت ہے, پکی پکی ملازمت ہے. ملازمت شروع کرو اور 40 سال تک کام کرتے رہو, اس کے بعد وہاں سے ریٹائر ہو جاؤ. تو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بہت اچھی ملازمت ہے سرکاری ملازمت. ہزاروں نہیں, لوگ لاکھوں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یہ ملازمت مل جائے, چھوٹے چھوٹے ملازمتیں. مگر اسلامی نقطۂ نگاہ سے سرکاری ملازمت اچھی چیزیں نہیں, کوشش یہ کرنا چاہیے کہ نہ کریں. لیکن اگر سرکاری ملازمت کر رہے ہیں تو پھر اس کا کفارہ دیں. اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ پھر اپنے بھائیوں کی امداد کرے, اپنے بھائیوں کی مدد کرے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے. لہذا بطور خاص جس ادارے میں کام کر رہے ہیں اس ادارے کی ضروریات پوری کرنا یہ زیادہ امپورٹنٹ بن جائے گا. یعنی فرض کیجئے کہ کوئی شخص پولیس میں کام کر رہا ہے تو پولیس میں اگر کوئی شیعہ مدد لینے کے لیے آیا ہے تو اس کی ضرورت کو پہلے پورا کرے, اس کی کیا فائدہ. اور ضرورت کو پورا کرے, اگر پیسے لے کے پورا کر رہے ہیں تو سب کے لیے کر رہے ہیں آپ, تو کوئی نیا کمال کا کام نہیں ہوا. نہیں, وہ اگر آیا ہے تو بغیر پیسے کے جلدی سے اس کا کام کر کے دیں, اس کی ضرورت کو خبر. اگر آپ پاسپورٹ آفس میں کام کر رہے ہیں تو وہاں, شناختی کارڈ کے دفتر میں کام کر رہے ہیں تو وہاں, جہاں کہیں بھی سرکاری دفتر میں کام کر رہے ہیں, جو کوئی شیعہ کام کروانے کے لیے آئے سب سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کریں, اس کے کام کو جلدی سے نپٹائیں. یہ ہے اس کا کفارہ. وَكَفَّارَةُ الْمَجَالِسِ أَن تَقُولَ عِنْدَ قِيَامِ مِنْهَا. اور جب انسان دوستوں میں بیٹھا رہتا ہے, بیٹھک میں بیٹھا رہتا ہے, ایسے ہی وہ گپے شپے مارنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری نشستوں میں جو اس طرح سے سیاسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, کھیل کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, دوسرے ٹاپک چھڑے ہوتے ہیں, اگر اس طرح کی کسی بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے انسان اور بیٹھتا رہتا ہے تو یہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم ضائع کرنا یہ بھی اچھا نہیں سمجھا گیا ہے, لہذا اس کا بھی کفارہ ہونا چاہیے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک جملہ اٹھتے وقت, اس محفل سے, اس جگہ سے اٹھتے وقت وہ ایک جملہ کہے, وہ جملہ کیا ہے؟ وہ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب اس طرح کی کسی نشست میں بیٹھا ہو, کھیل ویل کی باتیں پوری ہو گئیں, اب اٹھتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون, یہ جملہ کہے گئے, پھر وہاں سے اٹھے. وہ سیاسی گفتگو, دوسری گفتگو, جو کچھ بھی ہے. تو ایسی نشستوں میں بیٹھنے کا یہ جملہ ادا کرنا کفارہ ہے. وکفارۃ الزحف ان یقول, اور ہنسنے کا کفارہ, بہت کہہ کے مار کے ہنسنا, یہ بھی اسلام کی نگاہ میں اچھا نہیں سمجھا گیا. حضرت مسکرانے کی اجازت ہے آپ کو, بالکل مسکرا سکتے ہیں, مسکرانے پہ پابندی نہیں ہے, مگر جو کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے ہر جملے میں کہکا لگا رہے ہو, ہنس رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح سے کہکا لگا کے ہنسنا یہ پسندیدہ نہیں, لہذا اس کا کفارہ. وہ کفارہ کیا ہے کہ اگر اس طرح سے کہکے لگا کے کچھ ہنسا ہے تو اس کے بعد یہ والا جملہ کہے اللہم لا تمقتنی. اس کا مطلب یہ ہے, یہ کہکے لگا کے ہنسنا, یعنی اس طرح سے اگر انسان کہکے لگا رہا ہے تو گویا بالکل آخرت سے بے خبر ہو گیا ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں کہ خدا کی بارگاہ میں حساب دینا اسے. اسے ابھی جو آپ کا امتحان شروع ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے, خدا کی بارگاہ میں جو امتحان ہوتا ہے وہ کیسا امتحان ہوتا ہے, اس کی ایک جھلک ہم خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ ان کی آخری شب کیسے گزری تھی, شب ضربت والی شب ان کی کیسے گزری تھی, یعنی جنہوں نے بڑے بڑے مار کے سر کیے, بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کر دیا, اور خوف کے حوالے سے خود امام کا کلام یہ تھا کہ موت مجھ پر آ جائے یا میں موت پر چلا جاؤں فرق نہیں پڑتا, یعنی بالکل بے خطر ہے, خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. مگر اس کے باوجود جب شب ضربت کی اگر آپ تھوڑی سی ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کانپتے تھے, نماز پڑھتے ہوئے بھی اور شب ضربت بھی, یعنی اتنا بہادر انسان کہ بڑے بڑے مارکے کو اکیلا سر کرے, مگر اس کے باوجود شب ضربت کیا کیفیت تھی, وہ بری طرح سے کانپ. پوچھا کسی نے, سوال کیا تھا کہ مولا یہ کیا ہے, کہا کہ اب مجھے اپنے حقیقی بارگاہ کی اپنے حقیقی مالک کی بارگاہ میں پیش ہونے جانا ہے, اس کا خوف ہے مجھے. یہ خوف خدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ساری زندگی انسان کا ایسا نہیں لگاتا. اگر وہ خوف خدا اس طرح کا ہو جائے تو آپ کو انبیاء کے سیرت میں ایسا نہیں ملے گا, انبیاء کی زندگی میں ایسا نہیں ملے گا, ائمہ کی زندگی میں ایسا نہیں ملے گا کہ انہوں نے کہکہ لگا کے کبھی ایسا ہو. وہ خوف کہ جو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے, اس خوف کی وجہ سے ساری زندگی کو کہکہ نہیں لگاتا. لہذا عام انسان تو بہت ساری چیزیں, بلکہ کئی سارے غلطیاں, کوتاہیاں, گناہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اگر کبھی کہکہ لگائے تو ایسی صورت میں والا جملہ کہے کہ خدا بندہ اللہم لا تمقتنی, پروردگارا مجھ سے انتقام نہ لینا, یہ والا جملہ کہے. نہیں, یہ والا جملہ کہے جو یہاں لکھا ہوا ہے, اللہم لا تمقتنی, خدا بندہ مجھ سے انتقام نہ لینا. وکفارت الاغتیاب الاستغفار للمغتاب, اگر کسی مومن کی غیبت کی ہے, بڑا گناہ ہے, اب غیبت کرنے کا کفارہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرنا. اپنے لیے استغفار کرنا تو واجب ہے, اگر میں نے کسی کی غیبت کی ہے تو مجھ پر استغفار کرنا واجب ہے, اس لیے کہ میں نے گناہ کر لیا, اور گناہ کا استغفار ہوتا ہے, توبہ کرنا لازمی ہے, چنانچہ اس کی تو توبہ کرنا پڑے گی. مگر یہ اپنی توبہ کی بات نہیں کر رہے ہیں, جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار پڑھنا اور اس کے مغفرت کی دعا کرنا, یہ اس کا کفارہ ہے غیبت کر کیے جانے کا. معافی مانگنا ضروری نہیں ہے, لازمی نہیں ہے. اگر حالات ایسے ہوں کہ آپ آسانی سے معافی مانگ سکتے ہوں تو مانگ لیں تو اچھا بھی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن واجب نہیں، آپ پر لازمی نہیں. لیکن اگر آپ اس کے حق میں استغفار کر دیتے ہیں، اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی معافی ہو جائے گی. اس کے بعد وہ کفار و تطہر رہتے ہیں التوکل، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. تہرا کہتے ہیں بد فالی کو، جا رہے تھے الٹے ہاتھ سے یا سیدھے ہاتھ سے کالی بلی گزر گئی، ارے چھوڑو کون، اب نہیں جاتے ہیں، کام نہیں بنے گا، واپس. اور اس طرح کی جو بہت ساری بد فالیاں انسان اپنی زندگی میں کر رہا ہوتا ہے، گھر سے نکل لیتے اس سے پہلے پہلے اخبار پڑھ لیا، اخبار میں وہ پورے اسٹارز لکھے ہوئے، وہ سیارے ستارگان لکھے ہوئے، اس میں آج کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ آج آپ کا دن بہت برا گزرے گا، آج آپ کا کوئی کام نہیں بنے گا مثلا، تو آپ تو نکلنے والے تو پڑھنے کے مطلب چھوڑو کون جائے، کام تو بنے گا نہیں. یہ کیا ہے؟ بدفالی ہے، ساری بدفالی ہیں. اور اس کے علاوہ پچاسوں مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور ایسی ایسی مثالیں لوگوں نے بنا لی ہیں کہ گھر سے باہر نکلے فنا پڑوسی کی صورت دیکھے تو کام نہیں ہوگا، اور فنا پڑوسی کی صورت دیکھ لے تو کام ہو جائے گا مثلا. اور بھی بہت کاروبار میں، دکان کھولنے میں، جاب پر جانے میں، پچاسوں قسم کے لوگوں نے اپنے اپنے طرف سے بدفالیاں بنائی ہوتی. کہتے ہیں یہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے بالکل اچھا نہیں، اور اس کا کفارہ دیے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر بدفالی انسان کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ہے صرف توکل کرنا خدا پر، یہ کالی بلی گزر گئی ہے مگر میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ کام کرنے جا رہا ہوں، چنانچہ انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا. تو بدفالی کا کفارہ ہے توکل کرنا پروردگار پر. کفارۃ اللطم علی الخدود الاستغفار والتوبہ. اگر کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے رخساروں کو پیٹنے لگتا ہے، مارنے لگتا ہے، گالوں پر رخساروں میں مارنے لگتا ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے اسلامی نقطۂ نگاہ سے، اور اس کا بھی کفارہ ہے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا بھی کفارہ ہے استغفار اور توبہ کرنا، کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، لہذا اس کا بھی استغفار اور توبہ کرنا اچھا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو مستحبات میں شمار کیا ہے چھٹے امام کی روایت کی وجہ سے. ایک سال بات پڑھیں محمد والے. یہ ایک اعتبار سے کفاروں کی ترتیب اور کفاروں کی فہرست یہ مکمل ہو گئی کہ کہاں کہاں کتنے کفارے دینے ہوتے ہیں، یہ تفصیل مکمل ہو گئی. اب آئیے باقی تفصیلات کفارے کے حوالے سے. باقی تفصیلات کا مطلب یہ ہوا کہ جن چیزوں کا کفارہ مرتب کیا گیا ہے یا بیان کیا گیا کہ اس کا یہ کفارہ، فرض کریں کہ وہ کفارہ نہ دے سکیں تو کیا ہوگا؟ پھر کیا کرنا ہوگا؟ کیا ذمہ داری ہے؟ اسی طرح سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا کفارہ ہم ادا نہیں کر سکتے، تو نہیں کر سکتے کا مطلب کیا ہے؟ کسے کہا جائے گا کہ نہیں کر سکتے؟ جیسے فرض کیجیے کہ کسی چیز کا کفارہ ہے روزہ رکھنا، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتا کا مطلب کیا ہے؟ کسے کہا جائے گا کہ یہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ اگر 90 برس کا بوڑھا شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے، عام طور پر لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اچھا روزہ نہیں رکھ سکتا کا مطلب کیا؟ اگر یہ روزہ رکھ لے تو کیا ہوگا؟ روزہ رکھ لے تو یہ مر جائے گا، ہو سکتا ہے کہ مر جائے 90 برس کا آدمی. عقلی اعتبار سے ہماری عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا روزہ شروع کر سکتا ہے، نتیجہ بعد میں یہ نکلے گا کہ مر جائے گا. لیکن اگر عقلی اعتبار سے ایک کام انسان کر سکتا ہو تو یہ کہا جائے گا کہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے، کر تو سکتا ہے، ہماری عقل تو کہہ رہی ہے کہ شروع کر سکتا ہے. تو کبھی اتنا مشکل پہلو آ جاتا ہے کہ جہاں عقل یہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ کام یہ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا، بھائی زیادہ زیادہ کیا نتیجہ نکلے گا، مر جائے گا، شہید کہلائے گا. لیکن عقلی اعتبار کو ہم پیش نظر رکھیں یا دوسری چیزوں کو پیش نظر رکھیں، جہاں یہ کہا جائے کہ نہیں یہ کام نہیں کر سکتا، تو کون کون سی وہ چیزیں دیکھنا پڑیں گی کہ جس کے بعد یہ کہا جا سکے گا کہ یہ نہیں کر سکتا، ہاں ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکتا. آئیے اب اس کی تفصیلات یہاں بیان ہو رہی ہے. اگرچہ فصل ثانی کا آغاز یعنی مسئلہ نمبر 755 یہاں سے فصل ثانی کا آغاز ہوا ہے، مگر مسئلہ نمبر 555 کا زیادہ حصہ ایسا ہے کہ جو عام طور پر کام نہیں آتا، اس میں زہار وغیرہ کی کچھ مثالیں ہیں جو معاشرے میں بالکل لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، تو اس پہلے والے مسئلے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جو بالکل کام آنے والا نہیں ہے، تقریباً کام آنے والا نہیں ہے. اس کے بعد والا مسئلہ دیکھیں، مسئلہ نمبر 756، العجز عن العتق الموجب لوجوب الصیام ثم الاطعام فی الکفارۃ المرتبۃ متحقق فی زماننا ھذا لعدم رقبۃ. کہتے ہیں کہ عاجز ہو جانا کہ یہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے، ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا، یہ کہا گیا کہ غلام آزاد کرو، یہ والا کام ایسا ہے کہ ہم اپنے زمانے میں نہیں کر سکتے. غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر روزے رکھو، روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر کھانا کھلاؤ. یہ جو آئے بھائی، تو سب سے پہلی والی چیز آئی تھی کہ غلام آزاد کرو، کہتے ہیں یہ ہمارے زمانے میں ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا. لہذا میری رقبت ہے اس لیے کہ غلام پایا ہی نہیں جاتا تو کہاں سے لے کر آئیں. یعنی آپ 1 بلین روپے بھی دے کر، 10 کروڑ 100 کروڑ روپے دے کر بھی آپ غلام خریدنا چاہیں تو خرید ہی نہیں سکتے، ملتا ہی نہیں کہیں غلام، تو بات ختم ہوگی. اس لیے غلام آزاد نہیں کرو. اچھا کوئی کہیں کہ نہیں نہیں میرے گاؤں میں ہے چودھری صاحب نے غلام رکھا ہوا ہے، وہ ضرور بھیج دیں گے 1 کروڑ روپے میں، وہ آپ خرید سکتے ہیں. وہ غلام شرعی اعتبار سے غلام کہلائے گا ہی نہیں. وہ ٹھیک ہے چودھری صاحب نے غلام بنایا ہوگا ان کو، مگر اس کے باوجود شرعی اعتبار سے وہ غلام نہیں بنا. تو ایسے دنیا میں بہت سارے ممالک ہوں گے، دنیا کے بہت سارے حصے ہوں گے کہ جہاں لوگوں نے غلام بنا کے رکھے ہوں گے، مگر شرعی اعتبار سے وہ غلام نہیں بنا. شرعی اعتبار سے غلام کون کہلاتا ہے اس کی پوری الگ تفصیل ہے، وہ آج کے زمانے میں نہیں پایا جاتا. لہذا غلام آزاد کرو یہ والی بات ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جی غلامی کا سلسلہ امام حسن عسکری کے بعد بھی چلتا رہا، رسول کے بعد بھی چلتا رہا، امام حسن عسکری کے بعد بھی چلتا رہا، آہستہ 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 جا کے یہ سلسلہ بالکل ختم ہوا. ابتدائی طور پر یہ سلسلہ ایک بہت بڑا کاروبار ہوتا تھا، لیکن 11ویں امام کے زمانے کے بعد یہ جا کے ختم ہوا. تو ایک پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ غلام آزاد نہیں کر سکتے. اب آئیے دوسری چیز کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کس کو کہا جائے گا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے؟ وَأَمَّا الْعَجْزُ عَنِ الصِّيَامِ الْمُوجِبِ لِتَعَيُّنِ الْإِطْعَامِ، جہاں تک روزہ رکھنے کا تعلق ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائیں تو پھر کھانا کھلانا پڑتا ہے، کھانا کھلانا معین ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائیں وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہتے ہیں فَيَتَحَقَّقُ بِالتَّضَرُّرِ بِهِ لِاسْتِتْبَاعَتِ حُدُوثِ مَرَضٍ أَوْ لِإِجَابِهِ شِدَّتَهُ أَوْ طُولِ بُرْئِهِ أَوْ شِدَّتِ عَلَمِهِ. کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس بات سے ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ ایسی پریشانی ہے جو ایک کے بعد ایک آ رہی ہے. مثلا بِالتَّضَرُّرِ بِهِ، اس کو ضرر پہنچ جائے گا، نقصان پہنچ جائے گا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے مر جائے گا، یقیناً اس کے لیے کہا جائے گا کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا. دوسرا یہ کہ روزہ رکھنے سے مرے گا تو نہیں، لیکن روزہ رکھنے سے اس کو اتنا ضرر اور نقصان پہنچ جائے گا، اس لیے کہ روزہ رکھنے کے بعد، اس کے روزہ رکھتے ہی، روزہ رکھنے کے ساتھ ہی اس کو ایسی بیماری لگ جائے گی کہ جو مسلسل چلے گی. اول ایجابی شدت ہو، یا جو بیماری مختصر سی ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. روزہ رکھنے سے پہلے مثلا یا تو بیماری تھی ہی نہیں، روزہ رکھنے کے بعد ہی بیماری اس کی شروع ہو گئی، یا اگر روزہ رکھنے کے وقت میں بیماری تھی بھی تو بہت مختصر سی چھوٹی سی بیماری تھی، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری شدت اختیار کر جائے گی. اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ یہ شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہے، نہیں رکھ سکتا. اور طول برہی، یا بیماری کی شدت بڑھ تو نہیں جائے گی، مگر یعنی اگر 100 ڈگری بخار ہے تو وہ بڑھ کے 4 ڈگری نہیں ہو جائے گا، وہ 100 کا 100 رہے گا، مگر اگر پہلے یہ 3 دن میں ٹھیک ہوتا تھا تو اب جا کے 15 دن میں ٹھیک ہوگا، یعنی لمبی ہو جائے گی اس کی بیماری، طولانی ہو جائے گی اس کی بیماری. اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اور شدت عالم ہی، یعنی جو بیماری ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا، نہیں، اس کے درد میں، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا، اور تکلیف میں اس طرح سے اضافہ ہو جائے گا کہ اس کے لیے ناقابل برداشت. یہ ساری مثالیں وہ ہیں کہ جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. کل ذالک بالمقدار المقتد به الذي لم تجر العادت بتحمل مثله. یہ ساری چیزیں جتنی بھی آپ کو بتائیں گئی ہیں، مرض ہے اور مرض میں شدت آ جائے گی، یا مرض نہیں ہے اور مرض پیدا ہو جائے گا، یا مرض طولانی ہو جائے گا، یہ جتنی ساری باتیں بتائیں گئی ہیں یہ ساری اس حد تک بڑھ جائیں کہ وہ جو قابل توجہ ہو کہ اس پر انسان توجہ دے کہ نہیں بھائی یہ تو بڑھ جائے گی بہت. اور لم تجرل عادتوں پہ تحمل ہے، اور عام طور پر لوگوں کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی مشقت اور بیماری کو برداشت کریں، عام طور پر لوگوں کا طریقہ کار نہیں ہوتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی یہ کہے گا کہ مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، روزہ نہیں رکھ سکتا، مگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو بہانے بازی ہے تو نہیں چلے گا. یعنی اس طرح کی بیماریوں کے جس میں لوگ بھی یہ کہیں کہ نہیں بھائی آپ کو تو تکلیف ہے، آپ کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، اگر لوگوں کی بھی یہ رائے ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. اچھا لوگوں کی رائے ہو جائے ضروری نہیں کہ آپ پڑوس والوں کا دروازہ جا کے کھٹکھٹائیں، اپنے دوست کو فون کریں کہ بھائی یہ تمہاری کیا رائے، میری بیماری بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی، یہ ہر ایسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے جتنے بھی ملنے جلنے والے ہیں، خود گھر والے ہی، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی بیماری بڑی سخت ہے، آپ روزہ نہ کریں نقصان پہنچائے گا. اس کا مطلب ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بیماری ایسی ہے کہ جس سے روزے سے نقصان پہنچتا ہے. وَقَضَى يَتَحَقَّقُ بِقَوْمِ الصَّوْمِ شَاقَّةً عَلَيْهِ مَشَقَّةً لَا تَتَحَمَّلُ. اوپر جتنی باتیں آئی تھیں وہ ساری بیماریوں کے حوالے سے آئی تھی، آخری بات یہ ہے کہ نہیں اس کی کوئی بیماری نہیں ہے، روزہ رکھنے سے نہ اس کی بیماری پیدا ہوگی، نہ بیماری بڑھے گی، نہ کوئی، لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے بڑا ہی مشقت کا کام ہے، بڑی اس کو تکلیف ہو جاتی، بڑی زحمت ہو جاتی. ایسے شخص کے لیے بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، البتہ خود یہ فیصلہ نہیں کرے گا. لوگ یہ کہیں گے بھائی آپ روزہ رکھنے کے بعد تو آپ ختم طے ہو جاتے ہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے روزہ رکھنا. اگر لوگ یہ کہیں کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے روزہ رکھنا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ روزہ رکھنے سے عاجز ہے. غلام آزاد نہیں کر سکتے تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. روزہ نہیں رکھ سکتے کہ یہ ساری تفصیلات ہے کہ کون آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا. روزہ بھی نہیں رکھ سکتے تو اب باری آئے گی کہ اب 60 افراد کو کھانا کھلاؤ، 60 افراد کو کھانا کھلاؤ یا خوراک والی چیز بانٹو. یہ 60 الگ الگ ہونے چاہیے، 60 الگ الگ افراد، اور یہ 60 الگ الگ جو ہونے چاہیے ان 60 میں وہی شرطیں ہونی چاہیے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بیان ہوئی، وہ 4 شرطیں. ان 60 کے ساتھ افراد میں یہ شرطیں ہونی چاہیے. اچھا 60 کے 60 افراد میں شرط ہونا چاہیے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر کے سربراہ کو اگر دے دیتے ہیں تو پھر فقط گھر کے سربراہ میں شرط ہونا چاہیے. یعنی گھر کا سربراہ ایسا ہے کہ جس کے پاس 3-4 آدمی ہیں جن کی یہ کفالت کر رہا ہے، تو باقی میں شرطیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے وہ بچے ہی ہوں، تو ابھی بالغ بھی نہیں ہے تو شرطی پوری نہیں ہوئی، تو اس میں وہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو جب کفارہ دے رہے ہیں جس کو دے رہے ہیں اس میں شرط پوری ہو گئی، پھر وہ چاہے ان کی کفالت کر رہا ہے، تو 4 کا کفارہ کوئی آپ نے 1 کو دے دیا تو جن کو دیا ہے اس میں شرط پوری ہے، پھر باقی میں شرط پوری نہ ہو رہی ہو تو کوئی حرج نہیں. وَأَمَّا الْعَجْزُ عَنِ الْإِطْعَامِ. اب آئیے وہ بات کہ یہ کھانا کھلانے سے بھی عاجز ہیں. قسم توڑنے کا کفارہ یہ آیا تھا کہ 10 افراد کو کھانا کھلانا ہے، یا دوسرا پہلو کیا تھا، کپڑے پہنانا، 10 افراد کو کپڑے پہنانا، ٹھیک ہے. کھانا کھلانے سے بھی کوئی شخص عاجز ہے، نہیں کھلا سکتا. کپڑے پہنانے سے بھی عاجز ہے، نہیں کپڑے نہیں پہنا سکتا. وہ کیسے پتا چلے گا؟ وَأَمَّا الْعَجْزُ عَنِ الْإِطْعَامِ وَالْإِكْسَاءِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَنَحْوِهَا الْمُوجِبِ لِلْإِنْتِقَالِ إِلَى الصِّيَامِ. وہ کھانا کھلانا اور کپڑے پہنانا کہ جو کفن قسم کے کفارے میں ہوتا ہے، یا اسی جیسی دوسری چیزیں ہیں کہ جس کے کفارے میں ہیں، یہ 10 افراد کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا آیا تھا، یہ اگر نہیں کر سکتا تو پھر دوسرے کی طرف جانا پڑتا ہے. وہ کیا چیز ہے اگر نہیں کر سکتا؟ جی آسن. تم اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر تین روزے کی طرف جانا پڑے گا. تو اب یہ جو تین روزے کی طرف جانا پڑتا ہے, یہ تین روزے کی باری کب آئے گی؟ جب وہ نہ کر سکتے ہو. کسے کہا جائے گا کہ یہ نہیں کر سکتا؟ فَيَتَحَقَّقُ بِعَدَمِ تَيَسُّرِ تَحْصِيلِهِمَا, یہ اس آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا, کھانے پینے کی چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا, کپڑے حاصل نہیں کر سکتا. وَلَوْ لِعَدَمِ تَوَفُّرِ ثَمَنِهِمَا عِنْدَهُ, وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ کھانا خریدے یا کپڑے خریدے. کپڑے میں ویسے یہ بحث ہے اپنی جگہ پر, میں جان بوجھ کے اس کو چھیڑ نہیں رہا تھا, مگر آج ایک زبان پہ جملہ آ ہی رہا ہے تو بیان کر دوں. آپ کہیں گے کہ جو کھانا نہیں کھلا سکتا تو کپڑے کہاں سے پہنائے گا؟ تو بات ہی فضول ہے نا, تو بات ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتی ہے بات. کھانا نہیں کھلا سکتا, کھانا نہیں کھلا سکتا کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ایک کلو گیہوں مثلا, ہم یہ فرق کرتے ہیں کہ یہ ہے 36 روپے کے. اگر ایک کلو گیہوں 36 روپے کے ہیں تو تین پاؤں کتنے کے ہو گئے؟ ہم فرض کرتے ہیں 30 روپے کے. چلیں لمبے چوڑے کیلکولیشن کو چھوڑیں, بس ہم فرض کرتے ہیں کہ 30 روپے کے ہو گئے. 30 روپے کے گندم جو نہیں دے سکتا, آٹا نہیں دے سکتا گندم کا, تو کپڑے کہاں سے پہنائے گا؟ تو بات ہی بیکار ہو گئی. نہیں, ایسا نہیں, بیکار نہیں بالکل. عین ممکن ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ آپ لنڈے کے کپڑے اس کو پہنا دیں, البتہ بہت پرانا پھٹا پرانا نہیں, وہ مناسب سا ہو تو لنڈے کا کپڑا اس کو پہنا دے. تو لنڈے کا کپڑا کتنے کا ملے گا؟ 15 روپے کا, 20 روپے کا. آٹا مل رہا ہے 30 روپے کا, کپڑا مل رہا ہے مثلا 20 روپے کا, تو آپ پہنا سکتے ہیں. یعنی یہ جو ذہن میں آ رہا تھا کہ کپڑے نہیں پہنا سکتے, جی ایسا نہیں ہے, کپڑے بھی پہنا سکتے ہیں, ممکن ہے ایسا. البتہ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے, یہ فقط مثال کے طور پر میں نے آپ کے لیے بات بیان کی ہے. تو اگر کوئی کھانا بھی نہ کھلا سکے, کپڑے بھی نہ پہنا سکے, تو ایسی صورت میں جو تین روزے آتے ہیں, تو یا تو یہ کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ کھانا خریدے یا کپڑے خریدے, اور احتیاج ہو الہ فی نفقت نفس ہی و نفقت عیالہ الواجب نفقت علیہ, یا اس کے پاس پیسے تو ہیں مگر اس کے اپنے کھانے کے لیے چاہیے. فقط اپنے کھانے کی بات نہیں ہے, اپنے بیوی بچوں کے کھانے کے لیے چاہیے. ان بیوی بچوں کا نفقہ خود ہم پر ہی واجب ہے, ہمیں لے کے دینا پڑے گا. لہذا اگر ہم کفارے کے طور پر وہ دے دیں ان کو, تو اپنے بیوی بچوں کو نہیں دے سکیں گے. لہذا ایسی صورت میں اس کو بھی یہ کہا جا سکے گا کہ یہ نہیں کھلا سکتا ہے, یہ کپڑے نہیں پہنا سکتا ہے. او فی ادا دونوں نہیں منع مہما, یا مثلا اس پر قرضہ ہے, اگر یہ کھانا خرید کے دے دیتا ہے, کپڑے خرید کے دے دیتا ہے, جو وقت پر قرضہ ادا کرنا چاہیے وہ قرضہ ادا نہیں کر سکے گا. اور اس کی بھی بڑی تاکید ہے اسلام کی نگاہ میں کہ آپ نے اگر کسی کو ٹائم دیا ہے قرضہ واپس لوٹانے کے لیے, تو ٹھیک, اپنے ٹائم پہ قرضہ واپس لوٹانا. اگر قرضہ واپس کرنا چاہتے ہیں تو کھلا نہیں سکتے. تو کہتے ہیں اگر کھلا نہیں سکتے تو کوئی حرج نہیں, اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں دے سکتا ہے. کما یتحققو بفقدان المسکین المستحق لہما, اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں, اس میں سے کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے نہیں, ہم کھانا کھلا سکتے ہیں, پیسے بھی ہیں, اہل و عیال کے نفقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آرام سے سب کچھ کر سکتے ہیں, کپڑے بھی پہنانا چاہیں تو پہنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے, تو پھر دے کیوں نہیں رہے ہیں؟ کہتے ہیں دے اس لیے نہیں رہے کیونکہ مستحق ہی نہیں مل رہا. دبئی میں رہ رہے ہیں مثلا, لندن میں رہ رہے ہیں مثلا, کوئی مستحق ہی نہیں مل رہا کہ جس کو ہم کھانا کھلائیں. ہم جو بھی کھانے کی بات کریں گے, جو بھی کھانے کا مطلب ہے کہ ہم تو اپنے واجبات کو پورا کرنا, لہٰذا آٹا دے رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آٹے کو کیا کروں, کے ایف سی کا برگر کھلاؤ مجھے. تو کہ ہاں, آپ اگر یہ جواب دیں کے ایف سی کا برگر تو میں خود نہیں کھاتا, آپ تم نہیں کھاتے ہو, میں تو کھاتا ہوں. تو وہاں تو مستحق اگر ملے گا تو کے ایف سی کا برگر آیا مستحق, وہ نہیں, لہٰذا حقیقی معنوں میں مستحق ہی نہیں ہے یہاں پر. تو ہمارے پاس تو شرطیں پوری ہیں, مگر ہے ہی نہیں مستحق جس کو ہم دے سکیں. چنانچہ اس کے لیے بھی کہا جا سکے گا کہ کھانا نہیں کھلا سکتا, کپڑے نہیں پہنا سکتا, اس کے لیے بھی حساب ہے. ایک مرتبہ اور بابا دا بلند سلوا. اچھا اب ایک بطور خاص خواتین کا مسئلہ ہے، خواتین کے لیے ہر ماہ میں کچھ ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، رمضان کا مہینہ بھی ہے تو روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، نجاست ایسی طاری ہوتی ہے کہ ان کے لیے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ کفارے کا روزہ رکھنا شروع کریں وہ، تو کفارے کا روزہ مطلب 60 روزے رکھنے ہیں، 60 میں سے کم از کم 31 روزے پے در پے رکھنے، اور 31 روزے اگر پے در پے رکھنا چاہیں تو نہیں رکھ سکتی، اپنی نجاست کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پائیں گے، تو کیا کریں؟ اس کا مطلب ان کے لیے کہا جا سکے گا کہ ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ کہا جا سکے گا ان کے لیے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں، یعنی اس کے لیے کوئی اور راستہ ہے؟ اچھا، جو چیز میں خواتین کے حوالے سے بتا رہا ہوں عین ممکن ہے کہ یہی چیز مردوں کے حوالے بھی، یعنی مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہو جائے، وہ کیا؟ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی ہے یہ، لیکن مردوں کے لیے بھی سفر کے عالم میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. اگر کوئی شخص کفارے کے روزے رکھنا شروع کر رہا ہے، 31 روزے پے در پے رکھنے پڑیں گے، تو کیا اب یہ 31 دن مسلسل سفر کر ہی نہیں سکتا ہے، کام پہ جا ہی نہیں سکتا ہے سفر پہ، تو کیا اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکے گا کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ اس کا کام ہے سفر کرنا، اس کے بارے میں بھی کہا جا سکے گا کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا؟ کہتے نہیں، ان دونوں کے بارے میں نہیں کہا جائے گا، نہ خواتین کے بارے میں کہا جائے گا کہ روزہ نہیں رکھ سکتی، نہ جو مسافرت والے افراد ہوتے ہیں ان کے لیے کہا جا سکے گا کہ روزہ نہیں، دونوں کے لیے نہیں کہا جائے گا. پھر علاج کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر خواتین نجاست کی وجہ سے روزہ چھوڑتی ہیں، تو جیسے ہی نجاست کا ٹائم ختم ہوتا ہے فوراً پھر نئے سرے سے روزہ رکھنا شروع کر دیں، یہی مانا جائے گا جیسے انہوں نے پے در پے روزے رکھے ہیں، چاہے بیچ میں 6-7-8 دن چھوڑنے پڑتے ہیں، مگر 6-7-8 دن جو چھوڑ رہی ہیں وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے نہیں چھوڑیں، ایک تسلسل کے ساتھ انہوں نے روزے رکھے. یہی مسئلہ اگر مسافرت کسی مسافر کا ہو جاتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، تو جیسے سفر ختم ہوتا ہے فوراً وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ یہ پے در پے روزہ رکھا ہے. جی اگر کوئی ایسی جاب ہے کہ جس میں کوئی نماز اس کی چھوٹ رہی ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو ایسی جاب کرنا ہی جائز نہیں ہے. کوئی ایسی جاب کرنا جائز نہیں ہے کہ جس میں کوئی بھی واجبات اسلامی چھوٹ جاتے ہوں، فقط نماز کا مسئلہ نہیں، کوئی بھی واجبات اسلامی چھوٹ جاتے ہیں. نہیں، ابھی آپ کی بات ابھی ذرا بعد میں بتا رہے ہیں، لہٰذا پہلی بات تو یہ پیش نظر رکھیے کہ کوئی بھی واجبات اگر چھوٹ جاتے ہیں تو ایسی جاب کرنا ہی جائز نہیں ہے. جیسے خواتین کو جاب دی جاتی ہے کہ آپ کو جاب دیں گے، آپ کو یہ لوکریٹو جاب ہے، اتنی سیلری ہے، اتنے ایمبلمنٹس ہیں، فلاں فلاں فلاں، مگر آپ کو اسکارف پہننے کی اجازت نہیں ہے، آپ اسکارف نہیں پہن سکتی. اگر یہ پابندی لگا دی جائے کہ اسکارف نہیں پہن سکتی، یہ جاب کرنا ہی جائز نہیں ہے. فقط نماز کی بات نہیں، کوئی بھی واجب اگر چھوڑنا پڑتا ہے وہ جاب نہیں کرتا. اسی طرح سے اگر کوئی بھی حرام کرنا پڑتا ہے تو جاب کرنے کی اجازت نہیں. بینک کی جاب کیوں حرام ہے؟ حالانکہ اس جاب کا 95% کام بالکل صحیح اور جائز ہے، فقط 5% کام سود کا کرنا پڑ رہا ہے. اتنا سود جو حرام کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ 5% نہیں چھوڑ سکتے تو 95% کو بھی چھوڑ دیں، اتنی سخت پابندی ہے. لہٰذا کہ کوئی ایسی جاب ہے کہ جہاں نماز چھوڑنا پڑے گی، تو نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، جاب کو چھوڑ دیجیے. اب آئیے وہ بات کہ نماز اگر بعد میں پڑھے، پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہو، سفر کے دوران بھی اجازت مل جاتی ہو. جیسے ان کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے سوال پوچھا کہ نوری آباد مثلا کسی کی جاب ہے، تو اگر نوری آباد میں کسی کی جاب ہے اور وہ آنا اور جانا ملا کر 45 کلومیٹر بن جاتا ہے، یعنی شہر کے باہر سے 45 کلومیٹر بن جاتا ہے، اور روزانہ اس کا کام ہے آنا اور جانا اتنا لمبا، تو پھر روزانہ آنے جانے والے کو کثیر السفر کہتے ہیں، نہ اس کی نماز ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا روزہ ثابت ہوتا ہے، اور باقی الگ الگ تفصیلات بھی ہیں اس کی. لیس ترب الحیض والنفاس موجبا للعجز عن الصیام والانتقال الى الاطعام. فرض کیجئے کہ کسی نے منت مانی تھی اور وہ اس کو پورا نہیں کیا, جب پورا نہیں کیا تو کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ جو دینا پڑے گا اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ 10 روزے رکھے. اب اگر فرض کیجئے کہ 10 روزے رکھنے کے دوران میں خواتین کو حیض اور نفاس کی نجاست طاری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب 10 مسکین کو کھانا کھلائیں, نہیں کھلا سکتی کھانا. یہ جو 10 روزے رکھنے ہیں اس کے بیچ میں اگر نجاست طاری ہوتی ہے تو کھانا نہیں کھلا سکتی ہیں. فی الکفارۃ المرتبہ, جو ترتیب والا کفارہ ہے کہ پہلے روزے رکھو, نہیں پہلے, ہاں پہلے روزے رکھو پھر کیا تھا وہ, وہ جو سب سے پہلا آیا تھا, غلام آزاد کرو پھر روزے رکھو, روزے نہیں رکھ سکتے تو 5:30 کو کھانا کھلاؤ, یہ جو کفارہ مرتبہ آیا تھا. تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ 60 افراد کو کھلانے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی, ان کو انتظار کرنا پڑے گا. انتظار کرنا پڑے گا کہ کا مطلب ہے کہ یا تو نجاست کے ایام پورے ہو جائیں اس کے بعد شروع کریں, اور اگر درمیان میں آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ان درمیان کے ایام کو وہ یہ سمجھیں کہ جیسے وقفہ کوئی نہیں, جیسے ہی نجاست ختم ہوتی ہے پھر نئے سرے سے روزہ شروع کریں. وقضاء طروب الاضطرار الى السفر الموجب للافطار, اسی طرح سے اگر کسی کو سفر کرنا پڑ جاتا ہے روزے رکھنے کے دوران میں تو اس کو بھی یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ روزے نہیں رکھ سکتا, لہٰذا اس کو روزے ہی رکھنے ہوں گے. لما سیاتی من عدم انقطاع تتابع بالطروب ذلك, اس لیے کہ ان قریب اس کی تفصیل بھی آئے گی کہ اگر اس طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے, خواتین کو مثلا نجاست کی کیفیت طاری ہوتی ہے یا کسی کو سفر کرنے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ پے در پے عمل والا, پے در پے جو عمل کرنا تھا وہ رک گیا, یہ نہیں کہا جائے گا, رکا نہیں. جیسے ہی آپ کو سفر ختم ہوتا ہے پھر نئے سرے سے روزہ رکھنا شروع کر دیں, یہی سمجھا جائے گا کہ جیسے آپ پے در پے روزے رکھ رہے ہیں. اب آئیے, نہیں ٹائم بالکل ختم ہو گیا جی, جی اگر جی اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے اور ایسا بیمار پڑ جاتا ہے کہ جس میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہو جائے, تو ایسی صورت میں بھی یہی ہے, اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ عاجز آ گیا ہے, یہ نہیں کر سکتا ہے. چلیں, اچھا آپ کے ذہن میں سوال آیا تو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. جو ان کا سوال تھا اس کی ہم چھوٹی سی ایک مثال بنا لیں پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں, کہ فرض کیجئے کہ اس کو 31 روزے پیدا پہ رکھنے تھے, 10 روزے اس نے رکھ لیے پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک, 11ویں تاریخ سے اس نے سفر شروع کیا, اگر 10 دن پورا ہو جاتا سفر تو یہ روزے رکھ سکتا تھا, مسئلہ نہیں ہوتا, یعنی جہاں پر ٹھہرا ہوا ہے وہاں اگر 10 دن ٹھہرے تو روزے بھی رکھ سکتا ہے, مگر 10 دن نہیں ٹھہرے گا, وہ 9 دن ٹھہرے گا, لہٰذا روزے نہیں رکھ سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ 19 تاریخ سے جو اس کا سفر شروع ہوگا تو آگے پھر دوبارہ, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 11 سے لے کے 19 تک جو اس نے روزے نہیں رکھے, کیا یہ روزے معاف ہیں, یہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو اس لیے کہ یہ اس کے ساتھ آ گئے, یا نہیں اس کو پھر پورا کرنا پڑے گا؟ نہیں, معاف تو نہیں ہے, یہ شکر کریں کہ جو آپ نے جو 10 پہلے رکھے تھے وہ ضائع نہیں ہو گئے, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 10 جو رکھے وہ بھی ضائع ہو گئے, اب پھر نئے سرے سے شروع کریں. تو اسلام نے اتنی سہولت دی ہے کہ جو شروع میں 10 رکھے وہ ضائع نہیں ہوئے. اب آپ پھر دوبارہ جب 20 تاریخ سے شروع کریں گے تو وہ 11واں روزہ سمجھیں گے, اور اس طرح سے اس کو آپ کنٹینیو رکھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.